رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات پڑھے محمد وآل محمد اعزان گرامی قیاد امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے اور اس پرمسرت موقع پر جب کہ سورہ کوثر کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے, میں آپ سب کی جانب سے اور اپنی جانب سے وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور خود آپ کی خدمت میں بھی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. خوشی کے اس موقع پر امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے مجتہدین کرام مراجعین اعظام بالخصوص رہبر معظم کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے. اعزان گرامی, امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو سب سے اہم ٹاپک آپ کی زندگی میں رہا وہ آپ جانتے ہیں, امام حسن علیہ السلام کی امیر شام کے ساتھ صلح کا مسئلہ ہے. امام حسن کی اس صلح کا تذکرہ امام حسن کی ولادت کے بعد ان کے بچپن میں رسول پاک کی زبانی آ چکا تھا اور آپ بتا چکے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک وقت میں صلح کرے گا اور مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کو روکے گا. یہ بات بہت پہلے سے اس خاندان کے اندر مشہور تھی اور اس وقت بھی جو سب سے اہم امام حسن کی زندگی کا موضوع سمجھا جاتا ہے, جس پہ بہت زیادہ توجہ بھی کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے آپ کی صلح کا معاملہ. اچھا, اس میں اس سلسلے میں تھوڑی سی باتیں بتا دوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جب بھی دو افراد کے درمیان دشمنی ہوتی ہے تو عام زندگی میں جب دشمنی ہوتی ہے تو میں اپنے دشمن کے خلاف جس حد تک ہو سکے گا پروپیگنڈا کروں گا, صحیح یا غلط. دشمن بھی میرے خلاف جتنا ہو سکے گا پروپیگنڈا کرے گا, صحیح یا غلط, جس کی جتنی طاقت. اب یہ ہماری اپنی تربیت کی بات ہے, لیکن جب ہم امام حسن کی بات کرتے ہیں, جب مولا علی کی بات کرتے ہیں, جب آئمہ طاہرین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی غلط بات نہیں کہی جائے گی, غلط پروپیگنڈا نہیں ہوگا, لیکن سامنے والے دشمن کی طرف سے جتنی طاقت ہوگی اس قدر پروپیگنڈا ہوگا مخالفت میں. لہٰذا امام حسن نے صلح کر لی تھی, حکومت حوالے کر دی تھی امیر شام کے, امیر شام کے ہاتھ میں طاقت تھی, لہٰذا بہت سارے مواقع ان کو حاصل تھے جو امام حسن کے خلاف پروپیگنڈا ہو سکتا تھا. لہٰذا کتابوں میں بے تحاشا اس قسم کی باتیں ملتی ہیں جو امام حسن کے حوالے سے انتہائی منفی اور نگیٹو باتیں ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ بنو عباس کے دور میں, بنو عباس بنو امیہ کی بات ہو رہی تھی, امام حسن کی جنگ تھی بنو امیہ کے ساتھ, لیکن بنو عباس کے ساتھ, بنو عباس کے ساتھ جنگ تھی بنی الحسن کی, امام حسن کی اولاد. بنو عباس کے دور میں, ذرا اس کی اور تھوڑی سی وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے, بنو عباس کے دور میں, بنو عباس کے مظالم کی وجہ سے اہل بیت کے ماننے والوں نے کچھ اقدامات کرنے کا سوچا تھا. وہ لوگ آئمہ کے پاس آتے تھے, امام کے ماننے والے آئمہ کے پاس آتے تھے, کہتے تھے کہ آپ قیام کریں, آپ اٹھیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آئمہ مصلحت کو بہتر سمجھتے تھے, انکار کر دیتے تھے. لیکن امام حسن کی اولاد سے جو افراد تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم قیام کریں گے, ہم اٹھیں گے, ہم لڑیں گے. تو بنو عباس کا ڈائریکٹ مقابلہ جنگی صورتحال میں ہوتا تھا بنو حسن کے ساتھ, امام حسن کی اولاد کے ساتھ. تو بنو امیہ بھی امام حسن کی مخالفت میں پروپیگنڈا کرتے تھے, وہ اپنے دور گزار چکے. اس کے بعد جب بنو عباس آئے تو انہوں نے بھی بنو الحسن کی دشمنی کی وجہ سے امام حسن کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بادشاہ, حکومت کے مالکین, عمرائے سلطنت, جن کے پاس ہر قسم کی پاور ہوتی ہے, اگر وہ کسی کی مخالفت پر اتر آئیں تو وہ کس قدر جو ہے پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. آج میڈیا کا دور ہے, آپ لوگ ان باتوں کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں اس زمانے کی نسبت. لہٰذا اگر کتابوں کے اندر آپ کو امام حسن کے بارے میں انتہائی منفی جملات ملتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بنو امیہ کے دور میں بھی بنو امیہ کی جانب سے دشمنی کا شکار ہوئے, اور بنو عباس کے دور میں بھی حکمرانوں کی جانب سے بنو الحسن کی وجہ سے دشمنی کا شکار ہوئے, ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا. اس کا ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, صرف چھوٹا سا اشارہ کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو صلح امام حسن کی طرف لے جاؤں گا. چھوٹا سا اشارہ یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو بے تحاشا ایسی روایتیں ملیں گی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام حسن کی 30 بیویاں تھیں, 70 بیویاں تھیں, حتیٰ کہ 300 بیویوں تک کا بھی تذکرہ کتابوں کے اندر ملے گا آپ کو. امام حسن کے بارے میں انتہائی منفی پروپیگنڈا, انہیں بزدل کہا جائے گا, کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا. انہیں یہ کہا جائے گا کہ ان کو حکومت کرنا نہیں آتی تھی, یہ ایک ناکام حکومت کے بعد بالآخر سرنڈر ہو گئے, صلح کر لی انہوں نے. یہ ساری باتیں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملے گی. اور انہی کتابوں پر بیس کرتے ہوئے ابھی کچھ عرصے پہلے کسی عرب ٹی وی چینل نے ایک ڈرامہ بھی نشر کرنا شروع کیا ہے الاسبات کے نام سے, جس میں امام حسن, امام حسین دو اداکاروں کی صورت میں نظر بھی آتے ہیں, اور اس کے جو تاریخ کی باتیں ان کے پاس لکھی ہوئی ہیں اور جو تاریخ کے نگیٹو پہلو ہیں ان کو انہوں نے اس میں اجاگر کیا ہے, اور اس پر ہمارے علماء نے سخت احتجاج بھی کیا ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی نے بھی سخت احتجاج کیا, دوسرے علماء نے بھی کیا ہے, حتیٰ کہ الازہر یونیورسٹی نے بھی اس پر احتجاج کیا ہے. بہرحال وہ عرب چینلز پر, بعض پر اس کو نشر کیا جا رہا ہے. ہم اپنی بات کو لے آتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی صلح کے موضوع پر, تاکہ ہم اپنی گفتگو کا موضوع کے تحت آغاز کر سکیں. آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار صلوات پڑھ لیجیے محمود والے. امام حسن کی جب صلح کی بات آتی ہے تو ہمیں چند پوائنٹس پر غور کرنا چاہیے ابتدائی طور پہ. پہلی بات تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی. دوسرا اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہیے کہ صلح نامہ کی شرائط کیا تھی. جب صلح ہوئی ہے تو شرائط کیا طے ہوئی، کن باتوں کو طے کر کے صلح ہوئی تھی، اور ان شرائط سے مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، کن پوائنٹس کے اوپر صلح ہوئی تھی اور ان پوائنٹس کا مقصد کیا تھا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امیر شام تو طاقت کے مرکز پر تھا، طاقت کے عروج پر تھا، وہ کیوں صلح کرنا چاہتا تھا، اس کو کیا فائدہ تھا، اس کا کیا مفاد تھا. یعنی اس نے امام کو کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کو قتل کرنے کے بجائے صلح کا کھیل کیوں کھیلا، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ صلح کے بعد کیا ہوا، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امام حسین کا موقف کیا تھا. یعنی جب امام حسن صلح فرما رہے تھے تو امام حسین کس پوزیشن میں تھے، ان کا اپنا موقف کیا تھا، کیا ان کی رائے امام حسن کے خلاف تھی یا نہیں، وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں اس قسم کی باتیں آئی ہیں کہ امام حسن ذرا سے ٹھنڈے آدمی تھے لہٰذا انہوں نے صلح کر لی، لیکن امام حسین ذرا جوشیلے تھے لہٰذا انہوں نے یزید کے ساتھ جنگ کی. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں. تو ہم نے پانچ سوالات، اہم ترین سوالات کا جواب حاصل کرنا ہے. نمبر ایک، امام حسن نے صلح کیوں کی، اسباب کیا تھے، صلح نامہ کی شرائط کیا تھی اور ان کے مقاصد کیا تھے، امیر شام صلح کیوں کرنا چاہتا تھا، اس کا کیا مفاد تھا، صلح کے بعد کیا ہوا، اور امام حسین علیہ السلام کا موقف کیا تھا. تو ہم پہلے سوال کا جواب حاصل کرنا شروع کرتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کیوں کی. اس سلسلے میں بعض لوگوں نے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک انحرافی سیریل ٹی وی ڈرامے کے بارے میں بتایا، اس میں اور کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ امام حسین ذاتی طور پر ذرا ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، تھوڑے بہت معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد کے مزداق، ڈرپوک تھے، کچھ لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، صلح جو انسان تھے، بس اس کو آسان الفاظ میں کہہ دیجئے کہ ٹھنڈے دماغ کے آدمی تھے، لہٰذا انہوں نے جنگ کرنا پسند نہیں کی اور اس کی جگہ صلح کر لی. یہ اس قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں. تو اب ہمیں تاریخ کی حقائق کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعاً یہ بات صحیح ہے کہ معاذ اللہ امام حسین بزدل، امام حسن بزدل یا ڈرپوک تھے. تو آئیے ذرا اس کے بارے میں ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیے، تاریخی حقائق ہمارے سامنے ہیں. مولا علی کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے معاملات میں ہمیں امام حسن کا کردار واضح نظر آتا ہے. آپ نے وہ واقعات مجالس میں سنے ہوں گے کہ امام حسن بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے تو مولا علی نے بعض بچوں سے کہا، مثلا محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ امام حسن کو پیچھے بلا لو. تو لوگوں نے، بعض نے محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ دیکھو تمہارے بابا حسن کو بچانا چاہتے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم جنگ میں چلے جاؤ، بے شک مار دیے جاؤ. انہوں نے مثال مثلا بابا سے آ کے پوچھا ہوگا مولا سے، تو مولا نے جواب دیا کہ حسن رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو. یہ آپ نے فضائل میں یہ روایت سنی ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی امام حسن اتنے دلیر تھے کہ بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے اور ان کو روکنا پڑتا تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن جو ہے وہ لڑائی سے بھاگنے والے انسان تھے، وہ اس حقیقت کو فراموش کیے ہوئے ہیں کہ امام حسن ان افراد میں سے تھے جو آگے بڑھ کے حملہ کر رہے تھے. اس کے بعد جب امام حسن کے ساتھ بیعت کی ہے، جب بیعت ہوئی ہے یعنی مولا علی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد امام حسن کے ساتھ بیعت ہوئی، تو بیعت کے دوران بعض لوگوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے اس شرط پر بیعت کریں گے کہ آپ امیر شام سے جنگ کریں گے. امام حسن نے کہا کہ دیکھو شرط نہیں لگانی ہے، میں چاہے جنگ کروں چاہے جنگ نہ کروں، امن سے رہوں، یہ میرا اختیار ہے. تمہیں اگر بیعت کرنی ہے تو کسی شرط کے تحت بیعت نہیں کرنی ہے. قرآن پہ عمل ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب پر، سنت رسول پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن جنگ کروں یا نہ کروں یہ میرا اختیار ہے. امام نے ان کو جواب دیا کہ جنگ کروں یا نہ کروں یہ میرا اختیار ہے. لیکن اس کے بعد امام نے جب معاویہ سے خط و کتابت کی ہے امیر شام کے ساتھ, تو اس میں امیر شام کو اسی بات کی دعوت دی ہے کہ تم میری بیعت کو قبول کرو ورنہ میرے اور تمہارے درمیان تلوار سے فیصلہ ہوگا, یعنی جنگ ہوگی. یعنی امام حسن جنگ کے لیے تیار تھے خطوط کی روشنی میں. ہمارے سامنے یہ باتیں, پھر ہمارے سامنے یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اب جنگ ہوگی تو امام نے کہا کہ کوفہ والوں سے تقریر میں کہا کہ اب تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کون ہے جو جنگ کرنا چاہتا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ کسی نے بھی جنگ کے لیے حامی نہیں بھری, ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا ہے جنگ کے لیے. اس کی ہم بعد میں تفصیل بتائیں گے. حاتم طائی آپ نے نام سنا ہوگا, مشہور و معروف سخی عرب کردار ہے. وہ خود تو مسلمان نہیں تھا لیکن اس کا بیٹا عدی بن حاتم, عدی اس کا نام ہے عین سے, یہ عدی بن حاتم جو ہے یہ مسلمان ہو گیا اور مولا کا ماننے والا تھا. اس نے امام حسن کو جب امام حسن نے جب اعلان کیا اور کسی نے حامی نہیں بھری تو اس نے پھر تقریر کی اور پھر لوگوں کو جوش دلایا اور کہا کہ تم اگر ساتھ نہیں دے تو نہ دو, میں تو جا رہا ہوں. امام نے اس نے کہا اور پھر وہ ایک طرف ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں امام کا ساتھ دوں گا اور جنگ کے لیے تیار ہوں. وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا, 1000 آدمی اس کے ساتھ آ گئے. کہا ٹھیک ہے اگر ہمارا سردار جائے گا تو ہم بھی جائیں گے. اچھا ان کو دیکھ کے پھر ایک اور نے بھی ہمت پکڑی, اس نے بھی کہا میں بھی جنگ کے لیے تیار ہوں. پھر دوسرے نے بھی کہا میں جنگ کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح سے وہ ایک فوجی چھاؤنی نخیلہ کے نام سے ہے, وہاں پر 12000 کی تعداد میں افراد جمع ہو گئے. بس تو امام حسن علیہ السلام نے جنگ کے لیے تیاری بھی کی تھی, لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ یہ کہا جائے کہ امام معاذ اللہ ڈرپوک تھے, بزدل تھے, جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے, تو ایسی بات نہیں ہے. وہ بہادر تھے, شجاع تھے, جنگ کرنے پر بھی تیار تھے, لیکن بعض اسباب ایسے تھے, بعض وجوہات ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے پھر انہوں نے صلح کرنا بہتر سمجھا. تو ہم سوال یہ کر رہے تھے کہ امام نے صلح کیوں کی, اسباب کیا تھے؟ تو پہلا سبب اگر کوئی یہ کہے کہ امام مثلا ذاتی طور پہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ بزدل تھے تو ایسی بات نہیں ہے, لہٰذا یہ بات نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. وہ بات کیا ہے؟ اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ امام کے ساتھیوں کی جانب سے صحیح طرح سے امام کی حمایت نہیں ہوئی, امام کے ساتھیوں کی جانب سے صحیح طرح سے حمایت نہیں ہوئی. یعنی میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ واقعہ بتایا, جب امام نے تقریر کی اور کہا کہ کون کون جنگ کے لیے تیار ہے, ایک آدمی نے بھی ہاتھ اٹھا کے نہیں بولا کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں, ایک آدمی نے بھی. اس کے بعد عدی بن حاتم نے تقریر کی, جب عدی بن حاتم نے تقریر کی ہے اور وہ چونکہ وہ اپنے قبیلے کا سربراہ تھا, سردار تھا, اس نے کہا میں جاؤں گا, تو وہ امام حسن کے ساتھ آ گیا کہ ٹھیک ہے میں جنگ کے لیے تیار ہوں, تو اس کے پیچھے 1000 آدمی جو اس کے ماننے والے تھے وہ آ گئے. اسی طرح سے پھر کسی اور نے کہا کہ میں بھی امام کا ساتھ دوں گا, تو کچھ اس کے ماننے والے تھے وہ آ گئے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو امام کی حمایت کرنے والے جو ساتھی تھے نا وہ بہت کم تھے, حمایت کرنے والے ساتھی بہت کم تھے. دوسری بات یہ تھی کہ لشکر جو تھا بڑا سست تھا. اب آپ اس کے بارے میں ذرا ایک بات غور کیجئے گا. دیکھیں ہم فروع دین میں کیا پڑھتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد. تو جہاد جو ہے وہ فروع دین میں شامل ہے, لیکن جہاد میں اور نماز میں فرق ہے. نماز بھی فروع دین ہے, جہاد بھی فروع دین ہے. نماز ایسا فروع دین ہے کہ جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے, آپ نماز پڑھیں آپ کو فائدہ ہوگا, نماز نہیں پڑھیں گے نقصان ہوگا. اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے, تھوڑا بہت اجتماع سے بھی تعلق ہے. لیکن جہاد, یہ جہاد کیا چیز ہے؟ فروع دین میں ہے لیکن جہاد یعنی سب کو مل کے جنگ کرنی ہے, اور جب جنگ ہوگی تو اس کے اندر کچھ نقصان بھی ہوگا, کوئی زخمی ہوگا, کوئی مارا جائے گا, ممکن ہے کہ شکست ہو جائے, ممکن ہے کہ حالات پلٹ جائیں. جنگ احد کے اندر کیا ہوا تھا, پہلے کامیابی ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں نے سستی دکھائی ایک گروہ نے, جس کے نتیجے میں معاملہ پلٹ گیا اور جو پہلے جیت تھی اس کے بعد ایک دم سے مسلمان کافی سارے شہید ہو گئے اور کافر جو ہے وہ خوشی کے شادیاں بجاتے ہوئے چلے گئے کہ ہم نے بدر کا تم سے بدلہ لے لیا. تو در حقیقت جہاد میں ہوتا کیا ہے کہ جہاد میں عوام کو ساتھ دینا ہوتا ہے, عوام کو لڑنا ہوتا ہے. جب عوام ساتھ نہیں دے گی تو پھر لڑائی نہیں ہو سکتی, جنگ نہیں ہو سکتی. یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ نماز بھی فروع دین ہے, جہاد بھی فروع دین ہے. اچھا, امام کیا کسی کو زبردستی جنگ کرائیں گے؟ مثلا ڈنڈے کے زور پہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی 18 سال کے نوجوان ہیں سب کے سب کیا کریں, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہیں جہاں جا کے لڑیں. یہ ایک فقہی سوال بھی ہے کہ آیا ایسا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جائز ہو یا جائز نہ ہو, جب زبردستی کسی سے جنگ کروائی جائے گی تو پھر وہ اس جوش, جذبے اور عقیدے کے ساتھ نہیں لڑے گا. لہٰذا جہاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قوم خود تیار ہو لڑنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہے, جو فوج کا سربراہ ہے, جو حکمران ہے, جو خلیفہ ہے, جو امام ہے, وہ تو کہے کہ ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کے ساتھ جو فوجی ہوں وہ سب کے سب یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی یہ خام خواہ کی جنگ میں جا رہے ہیں, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, اب یہ کہہ رہے تو ہم چلے جاتے ہیں. یعنی وہ اندر سے تیار نہیں ہوتے جنگ کرنے کے لیے, تو ایسا جہاد پھر کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ امام کا جو لشکر تھا نا, وہ اس معاملے میں بڑا سست تھا کہ جہاد کی جب امام نے دعوت دی ہے تو ایک آدمی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں. تیسرا پوائنٹ جو خود امام نے بھی بیان کیا وہ یہ ہے کہ امام اپنے ماننے والے شیعوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. یعنی امام نے کئی جگہ پر یہ بات بتائی امام نے کہ میں نے جو صلح کی ہے اس کی وجہ کیا تھی. میں آپ کو عرض کروں کہ جب امام نے صلح کی کر لی تو امام کے جو ماننے والے تھے وہ امام کے پاس آتے تھے اور بعض لوگ امام سے باقاعدہ جھگڑا کیا کرتے تھے, آپ نے کیوں صلح کر لی, ہم لڑنے کے لیے تیار تھے. حتیٰ کہ بعض امام کے بعض ماننے والے, بعض محبت کرنے والے, پکے امام کے محبت کرنے والے ہیں, لیکن تاریخ میں یہ جملے محفوظ ہیں کہ وہ آتے تھے اور اتنے جوشیلے ہوتے تھے کہ امام سے آ کر کہتے تھے کہ اے امام آپ نے تو مومنین کو ذلیل کروا دیا, جبکہ وہ امام کے بہت اچھے اور پکے ماننے والے افراد میں سے تھے. امام جانتے تھے کہ یہ بہت محبت کرنے والا آدمی ہے, لیکن اتنا جوشیلا تھا وہ شخص کہ وہ امام کا بھی احترام بھول گیا تھا, اپنے جوش و جذبے میں امام کا احترام بھی بھول گیا, امام سے کہنے لگا کہ آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا, اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو جب لوگ آتے تھے اور اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو امام کیا کہتے تھے ان سے, یہ اصل بات ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں, امام فرماتے تھے ان ایسے لوگوں سے کہ میں نے اپنے شیعوں کو قتل ہونے سے بچانے کی خاطر صلح کر لی. واضح طور پہ امام نے کہا ہے کہ میں نے اپنے شیعوں کو بچانے کے لیے صلح کی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا نکلا, اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام نے محسوس کر لیا تھا اس بات کو کہ شیعوں کو چن چن کے قتل کر دیا جائے گا اگر جنگ جاری رہی, اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. یعنی جو صورتحال ہے اس صورتحال کے تحت کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا, لہٰذا اس وقت شیعوں کو بچانے کے لیے یہی بہتر ہے کہ تشیعوں کا نام قائم رہے, صحیح دین قائم رہے, مذہب قائم رہے. امام نے صلح کرنا بہتر سمجھا اور اپنے ایسے ماننے والوں کی مخالفت بھی قبول کر لی کہ کوئی بات نہیں, یہ مخالفت کرے, یہ ابھی بات کو نہیں سمجھ رہے, لیکن امام سمجھتے ہیں کہ یہ صلح کے لیے بہترین موقع ہے, یہ جنگ کا موقع نہیں ہے بلکہ صلح کا موقع ہے.
تو امام نے بہت سے لوگوں کے جواب میں کہا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ اپنے شیعوں کی حفاظت کروں. تو ایذانِ گرامی، میں نے عرض کیا کہ صلح کی وجوہات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ امام نے صلح کیوں کی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ امام خوف زدہ تھے، یہ غلط ہے. بس تین پوائنٹس ہم نے دیکھے. ایک تو یہ کہ امام کے حمایت کرنے والے بہت کم تھے، دوسری بات یہ کہ لشکر جو تھا وہ بہت سست لشکر تھا، تیسری بات یہ کہ شیعوں کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ امام صلح کو قبول کر لیتے، تاکہ وہ جو شیعوں کو چن چن کے قتل کیے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ایک شیعہ بھی نہیں بچے گا، اس کے لیے ضروری تھا کہ صلح کر لی جاتی. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ صلح نامے کی شرائط کیا تھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ اور ایک چیز کی طرف کر دوں، کیونکہ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے، کہ امام پر ایک دفعہ حملہ بھی ہوا ہے بڑا شدید. امام ایک چھاؤنی میں گئے اور وہاں پر امیر شام کی طرف سے دو افراد، مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بن عامر، آئے کہ ہم امام حسن سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، آ جاؤ. مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے بعد جب وہ نکلے ہیں مذاکرات کر کے، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ چلتے چلتے، اب ظاہر چھاونی ہے وہاں پہ ہر طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں، جب یہ دونوں مذاکرات کر کے نکلے تو انہوں نے جان بوجھ کے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ حسن نے بہت اچھا کیا کہ امیر شام کے ساتھ صلح کر لی، اس طرح سے خون ریزی بچ جائے گی، جنگ نہیں ہوگی، بچت ہو جائے گی، یہ بہت اچھا ہوا. جان بوجھ کے بلند بلند آواز میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی اور یہ باتیں کر کے باہر نکل گئے. اچھا، اب وہاں پہ جو چھاؤنی میں فوجی تھے اس میں مختلف قسم کے لوگ تھے. ایک گروپ تھا، اس کا نام ہے خوارج. یہ خوارج کون ہیں؟ یہ خوارج وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایک ساتھی عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی کو شہید کیا تھا، اور یہ لوگ شدید مخالف تھے مولا علی کے بھی، امیر شام کے بھی. امیر شام کے مخالف تھے، مولا علی کے بھی مخالف تھے خوارج. تو چونکہ وہ امیر شام کے مخالف تھے تو وہ لڑنا چاہتے تھے امیر شام کے ساتھ. وہ جو میں نے پہلے آپ کو ایک سنایا واقعہ کہ جب امام بیعت کا موقع آیا تھا تو کچھ لوگ بیعت کرنے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیعت کریں گے اس شرط پہ کہ آپ امیر شام سے جنگ کریں گے. یہ یہی خوارج تھے. بس ان کو ایک ہی بات کی فکر تھی کہ بس کسی بھی طرح امیر شام کے ساتھ لڑائی کی جائے، بس ان کے ذہن میں ایک بات تھی اور کوئی بات ہی نہیں تھی. تو جب انہوں نے یہ جملے سنے نا، تو انہیں امام حسن سے کوئی سچی محبت نہیں تھی. وہ صرف اس لیے امام حسن کی چھاونی میں موجود تھے کہ وہ امیر شام سے لڑنا چاہتے تھے. جب انہوں نے یہ سنا ان دو کو، تو یہ فوراً جو ہے وہ دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے امام پر جا کر، امام کے خیمے پہ جا کے حملہ کیا، وہاں کا ساز و سامان اٹھا لیا، مسلح امام کے پیروں کے نیچے سے کھینچ لیا. شیعوں نے آ کر امام کو بچایا. ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کے حتیٰ کہ امام کے پیر پر خنجر بھی مارا، قاتلانہ حملہ کیا جو پیر پہ لگا. امام کا پیر زخمی ہوا. امام اپنی چھاؤنی کے اندر ہے، امام کا پیر زخمی ہو چکا ہے اپنے ہی ایک فوجی کے خنجر سے. آپ اندازہ لگائیے کہ امام کتنے مظلوم ہیں کہ اپنی ہی چھاؤنی کے اندر اپنے ایک فوجی کے ہاتھوں، جو کہ دھوکے میں آیا ہوا تھا امیر شام کے بھیجے ہوئے افراد کے الفاظ کے دھوکے میں آ کر اس نے حملہ کر دیا. امام کا پیر زخمی ہوا. جو شیعہ تھے انہوں نے فوری طور پہ بچاؤ کیا اور اس آدمی کو بھی مطلب مار دیا. پھر امام کو علاج کے لیے لے گئے. یعنی اس قدر امام مظلوم تھے. ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ امام کا لشکر کتنا سست تھا اور اس میں کیسے کیسے لوگ تھے. امام نے جب پہلی فوج نخیلہ بھیجی تھی، تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں کچھ لوگ ادی بن حاتم جیسے لوگ ان کے ساتھ کچھ افراد جمع ہوئے تھے اور وہ چلے گئے تھے. تو یہ 12,000 کا لشکر تھا. 12,000 کے اس لشکر کے لیے امام نے سپہ سالار کس کو مقرر کیا؟ عبیداللہ ابن عباس کو. یہ عبیداللہ ابن عباس کون ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا عبداللہ ابن عباس کا. عبداللہ ابن عباس رسول پاک کے جو چچا ہیں عباس ان کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عباس مولا علی کے شاگرد ہیں. عبداللہ ابن عباس بڑے مشہور و معروف مفسر ہیں. ان کے چھوٹے بھائی کا نام ہے عبیداللہ ابن عباس. اب رشتہ آپ پہچان گئے کیا ہے؟ رسول پاک کے چچا عباس یعنی حضرت علی کے بھی چچا جناب عباس کے بیٹے, ایک عبداللہ ابن عباس ایک عبیداللہ ابن عباس, رسول اللہ کے چچا زاد بھائی, علی کے چچا زاد بھائی, امام حسین کے ایک طرح سے چچا ہوئے رشتے میں. عبیداللہ ابن عباس کو کیا مقرر کیا؟ کہ یہ اس 12,000 کے لشکر کا سربراہ ہے. عبیداللہ ابن عباس کے دو بیٹے ہیں جن کو امیر شام کے ایک سپہ سالار بسر ابن ارتعہ نے ماں کے سامنے قتل کیا ہے. عبیداللہ ابن عباس کے دو بیٹوں کو اس کی ماں کے سامنے امیر شام کے لشکر کے سپہ سالار بسر ابن ارتعہ نے ماں کے سامنے قتل کیا ہے. تو اس کے دل میں کتنی دشمنی ہوگی عبیداللہ ابن عباس کے دل میں. تو امام نے اس کو کیا کیا؟ لشکر کا سربراہ مقرر کیا. ایک طرف سے رشتہ داری ہوتی تھی بنو ہاشم, رشتے میں چچا, دوسری طرف سے جانتے تھے کہ اس کے دل میں بڑی دشمنی ہے. امام نے اس کو مقرر کیا لشکر کا سربراہ. اپنے خاندان بنی ہاشم میں سے مقرر کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ خوارج اور بہت سے دوسرے گروپس تھے جو کسی اور کے انڈر میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے لیے کوئی ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے تھا جس کا تعلق مثلا کسی بڑے خاندان سے ہو. تو امام نے عبیداللہ ابن عباس کو ان کا سربراہ مقرر کیا تاکہ بڑے خاندان کی وجہ سے سب اس کی بات مان لیں. یہ شخص 12,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھا, ایک جگہ پہنچا. ادھر اس کا 12,000 کا لشکر, سامنے امیر شام کا لشکر. اب یہ ذرا اندازہ لگائیے گا, ادھر 12,000 امام حسین کے سپاہی ہیں جن کا سربراہ نمبر ون سربراہ جو ہے عبیداللہ ابن عباس, اور عبیداللہ ابن عباس کے دو نائب بھی امام نے مقرر فرمائے تھے, قیس کے نام سے ہے اور اس کا بیٹا, دو افراد کو مقرر کیا تھا. اب ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کیا ہوا. ادھر 12,000 کا لشکر ہے امام کا جس کے سربراہ عبیداللہ ابن عباس, اور سامنے امیر شام کا بہت بڑا لشکر ہے. امیر شام کے لشکر والے, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے, امیر شام کے لشکر سے سازشیں شروع ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ان کو توڑا جائے, ان کو توڑا جائے. عبیداللہ ابن عباس کے پاس پیغام بھیجا, عبیداللہ ابن عباس کے پاس پیغام بھیجا کہ حسن کے ساتھ تو ہماری صلح کی بات چیت چل رہی ہے, امام حسن کے ساتھ ہماری صلح کی بات چیت چل رہی ہے, وہ ہماری صلح انشاءاللہ ہو جائے گی, اگر تم آ جاؤ ہماری طرف, امام کے لشکر کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جاؤ تو تمہیں 10,000 درہم دیں گے. 5,00,000 درہم تو نقد مل جائیں گے تم کو, اور باقی 5,00,000 جب کوفہ پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا تب دیں گے. سازش آپ نے محسوس کی کیا ہو رہا ہے؟ اس طرف 12,000 کا لشکر امام کا, ادھر امیر شام کا لشکر, اور وہاں سے پیغام آتا ہے عبیداللہ ابن عباس کو جو رشتے میں امام کے چچا ہیں اور 12,000 کے لشکر کے سربراہ ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آ جاؤ وہاں پر, ہماری طرف آ جاؤ, ہماری صلح تو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اور اگر تم ابھی آ جاتے ہو تمہیں 10,00,000 درہم دیں گے, 5,00,000 ابھی نقد لے لو, اور 5,00,000 جو ہے وہ جو کوفے پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا تب مل جائیں گے. عبیداللہ ابن عباس اگلی صبح فجر کی نماز یہ پڑھاتا تھا, عبیداللہ ابن عباس جو بھی سربراہ ہوتا تھا وہ پڑھاتا تھا. اب سب کے سب جو ہیں وہ مسجد میں یا خیمے میں جو بھی جگہ نماز کی مقرر کی گئی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور عبید اللہ ابن عباس آ ہی نہیں رہے. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ عبید اللہ ابن عباس امیر شام کے دھوکے میں آ کر 12,000 میں سے 8,000 آدمیوں کو لے کر اس طرف چلے گئے. 12,000 آدمیوں کا لشکر, جس میں سے 8,000 آدمی اس کیمپ سے نکل کر اس کیمپ میں چلے گئے. ادھر کتنے بچے؟ 4,000. ٹوٹل لشکر 12,000, اس میں سے 2/3 کا لشکر جو ہے وہ سربراہ کے ساتھ اس طرف چلا جائے تو ایک تو تعداد کتنی کم ہوگی, دوسرا انسان کے حوصلے اور مورال پہ کتنا نگیٹو اثر پڑے گا کہ اچھا ہمارا سربراہ چلا گیا وہاں پر. خیر قیس نے پھر سنبھالا, جو معاون تھا اس نے سنبھالا, اور وہ اس نے تقریر کی, اس نے کہا کہ وہ چلا گیا کوئی بات نہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم امام کے ماننے والے, ہم نہیں چھوڑیں گے یہ راستہ. پھر ادھر سے ایک دفعہ حملہ بھی ہوا. بسر ابن ارتعا نے سوچا کہ اب تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, 4,000 تو بچے, چلو میں حملہ کرتا ہوں. لیکن انہوں نے مقابلہ کیا اور ڈٹ کے جو ہے وہ اس کو بھگا بھی دیا, 4,000 کے لشکر ان کو بھگا بھی دیا, اچھا مقابلہ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے کہ امام کے ماننے والے لشکر کے لوگ اتنے سست تھے, ان کی سوچیں ایسی تھیں کہ وہ دھوکے میں آ جاتا تھے امام پر حملہ کر دیتے تھے. وہ اس طرح سے دھوکے میں آ کر 8,000 کا لشکر لے کر دشمن کے کیمپ میں چلے جاتے تھے اور اس طرح سے امام کو کمزور کر دیتے تھے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ امام حسین نے صلح کیوں کی, اس وجہ سے کی. اچھا, کوفے کے اندر امیر شام کے بے تحاشا جاسوس بھی تھے, اور قیس نے خط بھی لکھا تھا امام کو کہ یہ عبید اللہ ابن عباس کو 8,000 کا لشکر لے کر چلا گیا, لیکن مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ کوفہ کے اندر بہت سارے افراد جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے, اور بڑے بڑے لوگ, سربراہ, سردار اپنے اپنے قبیلے کے. امام نے پھر یہ خط بھی پڑھ کے سنایا اپنی عوام کو کہ دیکھو مجھے قیس نے یہ خط لکھا ہے کہ تم لوگ جو ہیں وہ, تم میں سے بہت سے سردار ایسے ہیں جس نے امیر شام کے ساتھ ساز باز کر لی ہے اور اس کی باتیں سنتے ہو, ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. اور ایک کلام یہ بھی ملتا ہے امام کا کہ اگر میں جنگ جاری رکھوں گا تو مجھے پکڑ کے جو ہے وہ امیر شام کے حوالے کر دیا جائے گا. امام کو موت سے ڈر نہیں ہے, لیکن امام ایسی موت اور ایسی جنگ نہیں کرنا چاہتے کہ جس کا فائدہ حاصل نہ ہو. ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. صلح نامے کی شرائط کیا تھی؟ صلح نامے کی شرائط جو مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شرائط کہیں ایک جگہ نہیں ملتی ہیں, مختلف کتابوں میں کسی میں ایک شرط, کسی میں دو شرطیں ہیں, سب کو ملا کر, جو تاریخ کی پرانی کتابیں اس میں ایک ایک دو دو شرطیں ہیں, سب کو ملا کر پھر بعض لکھنے والوں نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے, فلاں کتاب سے دو شرطیں, فلاں کتاب سے ایک شرط. لیکن عربی زبان میں صرف ایک خط ایسا ملتا ہے, ایک عبارت ایسی ملتی ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ امام نے یہ جملے لکھوائے تھے اور اس پہ سائن ہوئے تھے, یہ جملے لکھوائے تھے اس پہ سائن ہوئے تھے. اور اس میں جو شرائط اس میں آئی ہیں وہ شرائط جو لوگوں نے لکھ کے دی ہیں اس میں فرق آ رہا ہے. جو مختلف کتابوں میں شرائط لکھی ہوئی ہیں پوائنٹ وائز, اس میں اور امام کے نام سے جو ایک خط تاریخ میں ملتا ہے, جو عبارت ملتی ہے, جو تحریر ملتی ہے کہ جس پر دونوں گروپ نے سائن کیے تھے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس میں پوائنٹ وائز نہیں ہے. لیکن کچھ پوائنٹس جو تاریخ میں آئے ہیں میں وہ بتاتا ہوں, آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور پھر عرض کرتا ہوں کہ اس پہ اعتراض بھی ہوا ہے. صلح نامے کی شرائط میں سے پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے اور جو اس کتاب, اس تحریر میں بھی موجود ہے, کہ امیر شام کتاب خدا اور سنت پر عمل کرے گا اور صالح خلفاء کی سیرت پہ عمل کرے گا, نیک خلفاء کی سیرت پہ عمل کرے گا امیر شام. یہ اس تحریر کے اندر بھی موجود ہے. امیر شام اپنے بعد حکومت کسی کے حوالے نہیں کرے گا, یہ تحریر میں موجود ہے. امیر شام کسی کو اپنا ولی عہد نہیں بنائے گا, اور آپ کو معلوم ہے کہ امیر شام نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا, لیکن تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو اپنا ولی عہد نہیں بنائے گا جس کو اس نے سائن بھی کیے. اچھا, ایک اور پوائنٹ جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امیر شام علی پر جو سب و شتم اور مولا علی کو برا بھلا کہنے کی جو روایت جاری ہو گئی تھی اس کو روک دے گا, منع کر دے گا سب کو کہ مولا علی کے خلاف بری زبان استعمال نہ کی جائے, لیکن آپ کو معلوم اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ کوفہ کا بیت المال جو پیسہ جب حکومت امیر شام کو دے دی جائے گی تو کوفہ کا بیت المال پہلے امام حسین کے استعمال میں تھا, وہ ابھی بھی امام حسین کے استعمال میں رہے گا, امیر شام اس پہ قبضہ نہیں کرے گا. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ شرائط میں جو پوائنٹس آئے ہیں کہ امام 30 امام کو امیر شام 30 لاکھ درہم سالانہ دے گا, امیر شام 30 لاکھ درہم امام کو سالانہ ادا کرے گا. یہ بات اس تحریر کے اندر موجود نہیں ہے لیکن کتابوں میں آئی ہے کہ یہ پوائنٹ بھی تھا. البتہ اس پہ علماء نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں, یہ بات چونکہ اس تحریر میں بھی نہیں ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ امیر شام کی طرف سے پیشکش تھی کہ بھائی کوفہ کا جتنا پیسہ ہے وہ بھی آپ کو ہم دیں گے, وہ آپ سے ہم لیں گے نہیں, اس کے علاوہ ہم آپ کو 30 لاکھ روپے سالانہ ہم آپ کو دیں گے. یعنی یہ اس تحریر میں لکھا ہوا نہیں ہے, امام نے جو لکھوائی تھی, لیکن یہ گفتگو انہوں نے پہلے کی تھی, امام کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ. امیر شام نے کہا تھا کہ میں وہ جو کوفہ کا بیت المال ہے وہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, وہ بولے آپ امام حسن کو دے دیں جس کو چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں, اس کے علاوہ 30 لاکھ درہم سالانہ میں اور بھی ادا کروں گا. تو یہ بات چیت کہیں اور ہوئی تھی, امام نے تحریر میں نہیں لکھوایا تھا بلکہ امام نے اعتراض بھی کیا جب ان کو بتایا گیا کہ وہ آپ کو 30 لاکھ درہم سالانہ ادا کرے گا, تو امام نے کہا کہ وہ مجھے پیسوں سے خریدنا چاہتا ہے, اگر مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی تو میں حکومت اس کے حوالے کیوں کرتا. یعنی اصل میں حکومت حوالے کرنے کا مقصد وہ جو 3 پوائنٹس ہیں وہ ہیں, یا پھر شیعوں کی حفاظت کا جو پوائنٹ تھا وہ ہے. اس کے علاوہ امام نے یہ بھی کہا کہ تمام لوگ امان میں ہوں گے اور شیعوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی, جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے ایسا نہ ہو کہ تم ان سے بدلہ لینا شروع کر دو, وہ ٹھیک ہے جو بات ہوئی وہ ختم ہو گئی اور اب جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ نہیں کھولا جائے گا, ان کے خلاف کوئی بھی سزا وزا ان کو نہیں دی جائے گی. یہ اس قسم کے صلح نامہ پر بات ہوئی تھی, لیکن صلح نامہ تو ہو گیا, سوال یہ ہے کہ امیر شام صلح کیوں کرنا چاہتا تھا. امیر شام صلح کیوں کرنا چاہتا تھا, کہتے ہیں امیر شام اس لیے صلح کرنا چاہتا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھو میں تو امام کے ساتھ صلح کر رہا ہوں, اگر جوابی طور پہ امام صلح کر لیں تو اس کو حکومت حاصل ہو جائے گی بغیر خون بہائے, اور اگر جوابی طور پہ امام نے صلح نہیں کی اور کہا کہ نہیں میں تو جنگ کروں گا, تو امیر شام کے پاس طاقت بہت تھی, اور امام کے پاس جو طاقت تھی اس کا آپ نے اندازہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے امام کے اپنے ماننے والے جو تھے, امام کے اپنے فوجی کس طرح سے امام سے دور دور تھے. انہوں نے یہ چاہا امیر شام نے کہ اگر امام نے جنگ کرنے پر اصرار کیا تو امام کے پاس فوج تو لڑنے والی ہے نہیں, میں ایک ایک شیعہ کو چن چن کے قتل کر دوں گا اور یہ کہوں گا کہ بھائی میں نے تو حسن سے کہا تھا کہ بھائی صلح کر لو, اب ان کو ہی جنگ کی پڑی ہوئی تھی تو میں کیا کروں. یعنی اس نے اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کیا کہ بھائی میں تو مسلمانوں کا حامی ہوں, میں تو مسلمانوں کے خون بہانے سے پرہیز کرنا چاہتا ہوں, یہ تو حسن ہے جو مجھ سے لڑ رہے ہیں. اب حکومت بھی اس کو مل جاتی, سارے شیعہ بھی مارے جاتے, امام حسن بھی مارے جاتے, سب کچھ ختم ہو جاتا اور امیر شام دودھ کا دھلا ہوا بن کے بیٹھ جاتا کہ بھئی یہ تو وہ ہے کہ جو صلح کرنا چاہتا تھا, اب امام حسن ہی نہیں مانے تو پھر اس میں اس کا کیا قصور ہے, جبکہ پروپیگنڈا کی پوری طاقت اس کے ہاتھ میں موجود ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا مقصد کیا تھا. امام حسن نے صلح قبول کر کے اس کے سارے ہتھ کنڈے ناکام بنا دیے, اور صلح کی شرائط میں جو باتیں لکھ دیں وہ اتنی اہم باتیں تھیں کہ امیر شام اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتا تھا. امیر شام کو اچھی طرح سے امام نے جکڑ کے رکھ دیا, تم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو گے, تم اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد نامزد نہیں کرو گے, تم مولا علی کے خلاف جو گندی زبان استعمال ہو رہی ہے اس کو رکواؤ گے, تم جو دوسرے شیعہ ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ کی ہے کسی سے لڑو گے نہیں. تو اس طرح سے امام نے صلح نامے کی شرائط کے ذریعے سے امیر شام کو جھکڑ دیا. اچھا ہوا کیا, صلح کے بعد امیر شام آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو صلح ہوئی ہے وہ بالکل بیکار ہے, حکومت پہ میرا قبضہ ہو گیا, میں نے تم سے نماز روزے کے لیے جنگ نہیں کی تھی, مجھے تو حکومت کرنی تھی, وہ مجھے مل گئی ہے اور اب یہ سب میرے ہاتھ میں ہے, میں اس صلح نامے کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں, میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خوب یہ بات معلوم ہے کہ ہونا تھا, لیکن یہ ایک طے شدہ ہو گیا کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں یہ بات لکھ دی گئی کہ بنو امیہ کس قسم کے لوگ تھے اور وہ کس طرح سے آئمہ کے خلاف, دین اسلام کے خلاف, مولا علی, امام حسن, امام حسین کے خلاف سازشیں کرتے تھے, اور ان کا مقصد دین اسلام کا بچانا نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف حکومت پر قبضہ کرنا تھا. صلح کے بعد یہ ہوا. آخری بات, کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, امام حسین کا موقف کیا تھا, یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے, میں جلدی سے اس کو بیان کر دیتا ہوں. امام حسن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ امام حسن ذرا ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے اور امام حسین جوشیلے تھے, یہ لڑائی اسی لیے ہوئی ہے, امام حسین یزید کے ساتھ لڑ پڑے لیکن امام حسن ٹھنڈے دماغ کے تھے تو انہوں نے امیر شام سے صلح کر لی. ہمارا عقیدہ ہے کہ آئمہ کا موقف ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈے مزاج کے تھے اور وہ گرم مزاج کے تھے, ایسی باتیں آئمہ کے ساتھ نہیں ہوتی, وہ مصلحت کے مطابق کام کرتے ہیں, جو بہترین سے بہترین ممکنہ بات ہو اس پہ عمل کرتے ہیں, جو دین اسلام کے فائدے میں ہو اس پہ عمل کرتے ہیں. کچھ لوگ امام حسین کے پاس گئے تھے, امام کے ماننے والے امام حسین کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے بھائی نے تو امیر شام کے ساتھ صلح کر لی ہے, ایسا کریں آپ جنگ شروع کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام حسین کے پاس آئے تھے کہنے کے لیے کہ آپ جنگ شروع کریں, آپ نے تو صلح نہیں کی ہے نا, آپ جنگ کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام حسین نے کہا تھا کہ معاذ اللہ میں اور اپنے بھائی کی مخالفت کروں, یہ صاف بات ہے کہ امام وقت امام حسن ہے, امام حسین بھی امام ہے, لیکن ابھی وقت کے امام کون ہے, جو امام وقت ہے امام حسن وہ امام ہے, فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے, وہ ہی نہیں سکتا کہ ان کی مخالفت کرو, انہوں نے جو کچھ کیا صحیح کیا. یعنی امام حسین پوری طرح امام حسن کے ساتھ تھے, دونوں کا موقف 100% ایک تھا اور انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو منع کر دیا اور کہہ دیا کہ نہیں, جو کچھ حسن نے کیا ہے میرے بھائی نے کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. وقت کافی ہو گیا ہے, آپ کی معاشرتی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے, سوالات کی طرف چلتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد. بہت اچھا سوال ہے کہ امیر شام کے پاس طاقت بھی تھی اور ایک ایک شیعہ کو چن چن کر مارنے کا موقع بھی تھا, پھر وہ کیوں صلح پر راضی ہوا؟ میں نے اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ وہ چاہتا تو یہی تھا, لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی یہ تھا کہ عراق کے لوگ جو تھے, کوفہ اور عراق کے جو لوگ تھے, وہ مولا علی کے ماننے والے تھے, مخالفین بھی بہت سارے تھے اس میں, لیکن بہرحال وہ امام کے ماننے والے تھے, سست بھی ہو گئے تھے, روایتوں میں ہے کہ جنگ سے تھک گئے تھے. مولا علی کے زمانے میں 3 جنگیں لڑی انہوں نے, جنگ جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان, وہ اب جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, تھک چکے تھے. وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام کہتے تھے جنگ کے لیے چلو تو ابھی گرمیاں ہیں, پھر جب سردی ہوگی تو جنگ کے لیے ابھی سردیاں ہیں, پھر جب مناسب موسم میں کہتے تھے تو کہتا ابھی جو ہے وہ ہماری فصلیں کاٹنے کا دور ہے, ابھی ہم نہیں جا رہے, بہانے بازیاں کرتے تھے. شروع میں لڑے لیکن بعد میں تھک گئے تھے, بس اب نہیں لڑا جا آرام سے. اس طرح سے وہ لوگ کافی پیچھے ہٹ گئے تھے, لیکن تھے امام کے ماننے والے. اب اگر شیعوں کو چن چن کے قتل کیا جانا شروع ہوتا تو میرے گھر سے ایک آدمی قتل ہوتا تو میں اور جوش میں آ جاتا. میرے برابر والے کے گھر میں پانچ آدمی رہتے ہیں, ان میں سے اگر ایک شیعہ اس کو مار دیا جاتا, یا تو پورا گھر شیعہ ہے یا ایک شیعہ ہے. اگر سب کو مار دے تو کتنے لوگوں کو مارا جائے گا؟ کیا پورا کوفہ ختم کر دیا جائے گا ایک ایک بندے کو؟ نہیں ہو سکتا. اچھا ایک آدمی کو مارے تو پورا گھر اگر شیعہ نہیں ہے, لڑنے پہ تیار نہیں, تو وہ بھی لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائے گا. تو عام طور پہ جو لوگ یہ حکمران قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے, جو چالاک ہوتے ہیں, کہ خون کم سے کم بہائیں. کیونکہ خون بہانے سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے اور لڑنے والے بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, تیار ہو جائیں گے, یہ خطرہ ہوتا ہے. لہٰذا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کم سے کم کریں. البتہ صلح کے بعد اس نے بہت سے لوگوں کو مارا, اس بات میں چھوڑا نہیں ہے اس نے, اس نے بہت سے لوگوں کو مارا ہے, لیکن امام نے کریم کو بچا لیا, امام نے اہم افراد کو بچا بھی لیا اور کہا کہ نہیں اب اس کو اتنا فری ہینڈ نہیں ملے گا کہ یہ ایک ایک کو مارے, اتنا فری ہینڈ اس کو نہیں ملے گا کہ یہ سب کو مار دے. جنگ کی حالت میں تو چن چن کے مار سکتا تھا, لیکن جب صلح ہو گئی تو اب یہ ہر ایک کو نہیں مار سکتا ہے, ہر ایک کو نہیں مار سکتا ہے. ہاں مارے گا اور مارا بھی ہے اس نے, لیکن اتنا زیادہ جنگ کی صورت میں یہ تباہی مچا دیتا, ایسی تباہی مچانے کا اس کو موقع نہیں ملا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ جیسے ساتھی امام حسین کو ملے ویسے ساتھی امام حسن کو کیوں نہیں ملے؟ خب امام حسین کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ساتھی تو رسول پاک کو بھی نہیں ملے. یعنی شب عاشور کا جو عالم تھا جس میں امام چراغ بجھا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کو جانا ہے چلا جائے, میں چراغ بجھا دیتا ہوں, تمہیں جانے میں شرم آ رہی ہے, میں چراغ بجھا دیتا ہوں, جاؤ چلے جاؤ. جب اس چراغ کو دوبارہ جلایا گیا تو سب کے سب موجود تھے, بلکہ اور بھی جنگ کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے. تو جیسے امام حسین کو ملے ایسے تو کسی کو بھی نہیں ملے. ایک وقت گزرتا ہے, ٹیم تیار ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. امام حسن نے جو کام شروع کیا تھا, جو ٹیم بنانا شروع کی تھی امام حسین کے زمانے, وہ ٹیم تیار ہو گئی. حبیب ابن مذاہب کسی کوفہ میں تھے جو امام کے پاس پہنچے تھے. تو کوفہ میں جو کام امام حسن نے اس زمانے میں کیا, مولا علی نے کیا, امام حسن نے کیا, یہ وہ افراد تھے جو اسی ٹیم سے نکلے تھے. مختار ثقفی اسی ٹیم کا حصہ تھا. میں نے آپ کو عرض نہیں کیا, وقت بہت کم تھا, کیونکہ یہ موضوع بہت تفصیلی موضوع ہے, وقت تو اتنا نہیں تھا. میں نے آپ کی خدمت عرض نہیں کیا, جب امام کو پیر میں چاقو لگا تھا تو امام کس کے گھر گئے تھے؟ مختار کے چچا کے گھر گئے تھے. یعنی مختار اس وقت سے امام کی نظر میں تھے اور اس کو پروان چڑھائے, تربیت کی ہے, اور وہی تربیت پھر امام حسین کے کام میں آئی ہے. ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا امام حسن نے جس طرح صلح نامے کے ذریعے اسلام بچایا, کہ آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ صلح نامے کے ذریعے امن قائم کیا جا سکے؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور صلح ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے, صلح سے کام چلاؤ, لیکن اگر جنگ کا موقع پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی دونوں طرف بات ہونی چاہیے, ایک طرف سے اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ جب بھی جنگ ہوگی ہم تیار ہیں, لیکن دوسری طرف سے جنگ کا شوق ہونا کہ بلا وجہ جو ہے وہ جنگ کرنے پر مصر ہوں جس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو, یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. کاش آج کے دور میں ایسا ہو سکے. بنو عباس کون تھے اور ان کا دور کب سے شروع ہوا؟ وضاحت کریں. اب اس کی ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن میں اس لیے اشارہ کر دیتا ہوں. 132 ہجری میں 132 میں 132 ہجری میں بنو امیہ کا دور ختم ہوا اور بنو عباس کا دور شروع ہوا. یہ تقریباً چھٹے امام, پانچویں امام, چھٹے امام کے زمانے کا دور ہے کہ یہ ختم ہو گئے, بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت آ گئی. اور یہ کون تھے؟ یہ جناب عباس کی اولاد میں سے تھے. جناب عباس وہ نہیں جو امام حسین کے بھائی ہیں کربلا والے, بلکہ وہ عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں, جو عباس رسول اللہ کے چچا ہیں ان کی اولاد میں سے تھے. کربلا میں جتنے اصحاب تھے وہ مولا حسن کے دور میں کہاں تھے؟ کربلا میں بھی تو 72 کا لشکر تھا. حضرت عباس, مسلم بن عقیل, حضرت عبداللہ اور دیگر اصحاب بھی تھے جو سچے اصحاب تھے. کیا جنگ کے لیے کافی نہ تھے؟ نہیں, بالکل بھی کافی نہیں تھے. حتیٰ کہ کربلا میں بھی جنگ کے لیے یہ کافی نہیں تھے. دیکھیں, جنگ ایک الگ میٹر ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام کو بچانے کے لیے کبھی صلح کرنی پڑتی ہے, کبھی جنگ کرنی پڑتی ہے. امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا تھا. امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یزید جو کچھ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور آئندہ کرے گا وہ سب کا سب صحیح ہے. رسول اسلام کے نواسے نے بیعت کر لی. بیعت کا مطلب کیا ہوا؟ بیعت کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہیں مانتا ہوں. جبکہ امام حسن کے ساتھ یہ پوزیشن نہیں تھی. امام حسن کے ساتھ صلح ہوئی ہے, بیعت نہیں ہوئی ہے. لہٰذا وہاں میں اور یہاں میں فرق تھا. وہاں صلح کے ذریعے سے اسلام کو بچانا تھا ممکن, اور یہاں پر بیعت سے اسلام نہیں بچتا. بیعت ہوتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا. لہٰذا بیعت کرنا بالکل بھی صحیح نہیں تھا. اچھا, یہ پیپر یہاں سے اوڑھ رہے ہیں, سوالات جو ہیں وہ. کہتے ہیں کہ امام حسن کے قریبی دوستوں میں سے ایسے تھے جو بعد میں مخالف ہو گئے تھے. جی ہاں, بالکل مخالف ہو گئے. عبیداللہ ابن عباس کا میں نے آپ کو بتایا کہ امام حسن کے رشتے میں چچا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 8000 کا لشکر لے کر دوسری طرف چلے گئے. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ امام کے جو قریبی ترین ساتھی تھے وہ امام کو اس طرح سے دھوکہ دے گئے. حتیٰ کہ یہ تو جناب عباس کے بیٹے تھے. خود آئمہ کی اولاد میں, خود آئمہ کی اولاد میں افراد ایسے ملتے ہیں. ساتویں امام نے کہا تھا کہ تم جو بغداد جا رہے ہو, چھٹے امام کے بیٹے جو اسماعیل ہیں ان کے بیٹے سے, اسماعیل جن سے یہ اسماعیلی آج مشہور ہیں, تو جناب اسماعیل کا تو انتقال ہو گیا تھا, ان کے بیٹے نے بعد میں خلافت کا دعویٰ کر دیا, امامت کا دعویٰ کر دیا. کہ ہمیشہ سے بڑے بیٹوں کو ملتی ہے, تو بڑے بیٹے اسماعیل تھے, تو اسماعیل امام ہوئے, اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو میں امام ہوں, چھٹے امام کے بعد میں امام ہوں. وہ جو اسماعیلی فرقہ جہاں سے نکلا ہوا ہے. تو جب یہ گیا تھا, اس کو بلایا تھا بغداد میں ہارون رشید نے, تو امام نے اس سے کہا تھا کہ تم وہاں جا رہے ہو, دیکھو میرے خون میں شرکت نہیں کرنا. لیکن اس نے وہاں جا کے امام کے خلاف باتیں کی اور بادشاہ نے امام کو شہید کر دیا. تو امام کی اولاد میں سے بھی ایسے افراد تھے. ماننے والے تو مخالف ہو جاتے ہیں, بعض لوگ امام کی اولاد ہونے کے باوجود غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے جعفر کذاب, جعفر کذاب 11ویں امام شہید ہوتے ہیں, تو وہ نماز پڑھانے آئے تھے, جبکہ وہ شرابی بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ شرابی تھے, جبکہ بادشاہ کے بہت نزدیک تھے, بہت ہی خراب قسم کا انسان. انہوں نے کہا گیا جعفر کذاب, اور کہا ہے کہ میں امام ہوں, 11ویں امام کے بعد میں امام ہوں انہوں نے کہا تھا. اور پھر روایتیں ملتی ہیں کہ 5 سال کا ایک بچہ امام زمانہ آئے اور یہ چچا تھے, ان کو ہٹایا اور خود نے نماز پڑھائی. تو جعفر کذاب امام کی اولاد میں سے. تو یہ تو ہمارے لیے لمحہ فکری آئے کہ امام کے دوست بھی امام کے مخالف ہو جاتے ہیں جب امتحان کا وقت آتا ہے. امام کی زوجہ جعدہ نے آپ کو زہر کیوں دیا, اور وہ کس قسم کی سازش کا شکار ہوں, یا وہ پہلے سے ہی معاویہ کے ایجنٹ کے طور سے تھی؟ جعدہ بنت اشعث, یہ پورا خاندان اشعث, یہ سب کے سب تقریباً دنیا پرست قسم کے لوگ تھے, موقع پرست قسم کے لوگ, چڑھتے سورج کے پجاری قسم کے لوگ. معاویہ کے بہت نزدیک تھے، امیر شام کے بہت نزدیک تھے، اسی نے زہر بھیجا تھا اس کے پاس اور کہا تھا کہ تمہیں میں اتنا مثلا پیسہ دوں گا، اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کر دوں گا، پتہ نہیں کیا کیا اس کو ورغلایا تھا جس پر اس نے زہر دیا تھا. امام حسن کے جو اصحاب تھے وہ اتنے سست کیوں تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے کچھ باتیں عرض کر دیں آپ کی خدمت میں کہ وہ جنگ سے بھی تھک چکے تھے، انسان کی اندرونی باتیں بھی ہوتی ہیں، مزاج بھی ہوتا ہے، تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی، سست ہو جاتے ہیں، اس میں امام کا قصور نہیں ہوتا. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں امام کا قصور، امام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے بہترین طریقہ کار اختیار کیا ہر مرحلے پر، لیکن اب ماننے والا ہی صحیح طریقہ اختیار نہ کرے، صحیح راستے پہ نہ چلے، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی غلط راستے اختیار کرے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہاں یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو حدیث آئی ہے کہ امام حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں، یہ ماننا پڑے گا. تو کیا وہ حقیقی مسلمان ہیں؟ تو مسلمان ہونے کی جو شرائط ہیں اگر وہ پوری ہیں تو ہمیں مسلمان ان کو ماننا پڑے گا، باقی اگر ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ جو کفر سے نزدیک ہیں تو وہ اپنے عمل کی سزا بھگتیں گے. لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ وہ امیر شام کے ماننے والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کوئی اتنی صحیح بات نہیں ہوگی کہ ہم صرف اس وجہ سے ان کو کافر قرار دیں. اگر مسلمانوں کی شرائط موجود ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو ان کا آخری اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اور کو نبی نہیں مانتے تو مسلمان تو ہیں، لیکن ان کا عمل غلط ہے. جو ان کا عمل غلط ہے تو اس کی سزا وہ بھگتیں گے. یہ ایک بہت مشہور بحث بھی ہے کہ فاسق کافر ہوتا ہے یا نہیں، فاسق یعنی غلط کام کرنے والا کافر ہوتا ہے یا کافر نہیں ہوتا. تو آئمہ کے زمانے میں یہ بحث بہت چھڑی تھی اور بعض لوگوں نے کہا تھا کہ جو بھی فاسق ہے وہ کافر. تو آئمہ نے سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو فاسق ہے وہ مسلمان ہے لیکن فاسق ہے، مسلمان ہے لیکن اس کا عمل غلط ہے، اس نے گناہ کیا ہے، وہ گناہگار ہے، اگر گناہگار ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی. لیکن یہ کہ اس بنیاد پہ اس کو کافر قرار دے دینا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں. آئمہ کے زمانے میں یہ بحث آ چکی ہیں. یہ سوال بھی آیا ہے کہ ان پر صلح کے بند ہو گیا یا بند کر دیا گیا. یہ سوال آ بھی چکا ہے اور ہم جواب میں بھی گفتگو کے درمیان بھی اس کا جواب دے چکے ہیں کہ امام حسن نے صلح خوشی سے تو نہیں کی تھی، مجبوری تھی، تو ہم کیوں ان پر صلح کے دلدادہ اور جنگ سے کنارہ کش تصور کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بات کر چکے ہیں ہم کہ وہ جنگ سے کنارہ کش نہیں تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے، بہادر تھے، ڈرپوک نہیں تھے، لیکن بہتری اسی میں سمجھی کہ صلح کر لی جائے تاکہ وہ جو اسباب ہم نے بیان کیے تھے ان کی وجہ سے مسلمانوں کی بہتری اسی میں تھی کہ صلح کر لی جائے، ورنہ اسلام تباہ و برباد ہو جاتا، شیعوں کو چن چن کے قتل کر دیا جاتا. جیسا کہ امام نے بھی کہا کہ میں نے اپنے شیعوں سے کہ تم لوگوں کو بچانے کے لیے صلح کو قبول کیا ہے. سوالات بھی ختم ہو گئے، مزید کوئی سوال ہو؟ جو ولایت اہل بیت کو قبول نہیں کرتا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے، روایات کے حوالے سے کیسا ہے، اس کا عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں روایتوں کے اندر موجود ہیں. لیکن آیا ہم یہ کہہ دیں کہ مثلا کوئی شخص، دیکھیں آئمہ کو برا بھلا کہنے والے، جو آئمہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو ہم ناسبی کہتے ہیں، ناسبی، وہ ناسبی کافر ہے چونکہ آئمہ کو برا بھلا کہتا ہے. لیکن جو دل میں ولایت اہل بیت نہیں رکھتا اس کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن یہ وہ مسلمان ہے جس کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ کہ یہ رسول کو تو مانتا ہے لیکن آل رسول کی ولایت کو دل میں نہیں رکھتا ہے. وہ رکھنا ضروری ہے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور نظریے کے اعتبار سے. تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد.